बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عقل مند دشمن سے مشورہ کرو لیکن جاہل دوست کی رائے پر عمل کرنے سے گریز کرو. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, آئیے ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت جاری. مختلف علاقوں میں رہائشی مکانات پر بمباری, درجنوں فلسطینیوں کی شہادت. بحیرہ احمر میں صہیونی بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے, اور امریکہ کی سربراہی میں اسرائیل نواز اتحاد کا مقابلہ کیا جائے گا, انصار اللہ کا کھلا اعلان. اور ہندوستان, گیان واپی مسجد کیس مسلم فریق کی ساری درخواستیں مسترد. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. آغاز غزہ سے. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں عام شہری شہید ہو گئے. صہیونی حکومت نے غزہ کے جنوب میں واقع رفح پر شدید بمباری کی, جس کے نتیجے میں 25 شہری شہید ہو گئے. غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملے بدستور جاری ہیں. غزہ کے جنوب میں واقع رفح میں دو گھروں پر حملے کے دوران 8 فلسطینی شہید ہو گئے. دوسری جانب فلسطینی صحافی اسماعیل ابو عمر نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ جنوبی غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں کم از کم 25 افراد شہید ہوئے ہیں. فلسطینی ذرائع نے غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ پر بمباری کی اطلاع دی ہے. غزہ کے وسط میں البریج کیمپ میں ایک گھر پر بمباری کے دوران بھی 2 افراد شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے. اسی دوران اسرائیلی بمبار طیاروں نے غزہ کے جنوبی شہر رفح میں فلسطینی صحافی عادل زارب کے گھر پر بمباری کر دی, جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے. جارے صہیونی حکومت نے گزشتہ 74 دنوں میں اب تک 97 صحافیوں کو شہید کیا ہے. غزہ کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے. غزہ کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے جبالیہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے. البریج کیمپ کے مشرق میں بھی شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں. خان یونس میں شدید بمباری کے بعد دھماکوں کی شدید آوازیں سنی گئی ہیں. دنی اسنا صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ 9 صہیونی فوجی اور فوجی افسر ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 4 اعلیٰ فوجی افسر شامل ہیں. صہیونی فوج نے فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں اپنے ایک بریگیڈ کے اعلیٰ افسر کی ہلاکت کی بھی خبر دی ہے. القسام بریگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی جنگی قیدیوں کا پیغام نیتن یاہو کی حکومت اور قیدیوں کے لواحقین کے لیے نشر کر دیا۔ اسرائیلی جنگی قیدیوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں اپنی ہی فوج کے فضائی حملوں کی بھیٹ نہ چڑھنے دو۔ ایک اسرائیلی جنگی قیدی نے کہا کہ وہ 79 برس کا ہے اور سہنی کالونی کا رہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ چند دیگر سندسیدہ افراد کے ہمراہ غزہ میں اور وہ اس کے سبھی ساتھی پرانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایک اور اسرائیلی جنگی قیدی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل اور اس کی فوج کے بانیوں میں سے ہیں، ہمیں ہر قیمت پر آزاد کراؤ، ہمیں اپنی ہی ایئر فورس کے حملوں میں نہ مرنے دو۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیلی جنگی قیدیوں کا پیغام جاری کیے جانے کے بعد سینی فوج نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سینی فوج کے ترجمان نے کہا کہ غزہ میں جنگ جاری رہے گی اور ہم اسرائیلی جنگی قیدیوں کو آزاد کرائیں گے۔ تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے ایک رکن نے خبردار کیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں امریکہ کے تشکیل کردہ کسی بھی اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ یمنی فوج نے غزہ پر غاصب سینی فوجیوں کے وسیع حملوں کے بعد سے اب تک فلسطینی عوام کی حمایت میں متعدد اسرائیلی بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ محمد البخیتی نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ یمن پر حملہ کرتا ہے تو اسے فوجی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے شکست ہوگی۔ البخیتی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یمن کی مسلح افواج کے پاس یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے دردناک آپشنز موجود ہیں، کہا کہ ہم صرف ان جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں جو یا تو اسرائیل ہوں یا مقبوضہ فلسطین جا رہے ہوں۔ البخیتی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یمن بحری نقل و حمل کی حفاظت کا خواہاں ہے، کہا کہ ہم صرف سینی حکومت کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں اور بحیرہ احمر میں امریکہ کی طرف سے بنائے گئے کسی بھی اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع نے پوری دنیا کے لیے بحیرہ عمان اور آبنائے ہرمز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی ہے اور خود کو اس اہم آبی گزرگاہ میں امن و سلامتی قائم رکھنے کا پابند سمجھا ہے۔ عمان کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے سربراہ احمد بن سالم باعمر نے ایران کے نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر سید مہدی فرحی سے تہران میں ملاقات کی۔ ایران کے نائب وزیر دفاع نے اس ملاقات میں کہا کہ بحیرہ عمان اور آبنائے ہرمز صرف ایران اور عمان کے لیے ہی اہمیت نہیں رکھتے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر دفاع نے اسی کے ساتھ کہا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا قیام علاقائی ملکوں کی مشترکہ مساعی سے ہی ممکن ہے اور علاقے سے باہر کے افواج کی موجودگی امن و سلامتی میں کوئی مدد نہیں کر سکتی بلکہ حالات کے پیچیدہ ہونے کے اسباب فراہم کریں گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر سید مہدی فرحی نے غزہ پر سینی حکومت کے حملوں، جنگی جرائم اور مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سینی حکومت کے ہاتھوں 20,000 بے گناہ عام شہریوں کا قتل عام امریکہ کی ہماگیر حمایت اور بین الاقوامی اداروں کی خاموشی سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنا غزہ پر وحشیانہ حملے جاری رکھنے میں امریکہ کی جانب سے غاصب سینی حکومت کی ہماگیر حمایت کا ایک اور ثبوت ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے وارانسی کے گیان واپی مسجد تنازعہ کیس میں مسلم فریق کی تمام 5 درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ نے منگل کو وارانسی کے گیان واپی مسجد تنازعہ کیس میں مسلم فریق کی تمام 5 درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 1991 کے مقدمے کے ٹرائل کی بھی منظوری الہ آباد ہائی کورٹ نے دے دی ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ نے وارانسی کی عدالت کو 6 کے اندر کیس کی سماعت مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جن 5 درخواستوں پر جسٹس روہت رنجن اگروال کی سنگل بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، ان میں سے 3 درخواستیں وارانسی کی عدالت میں سن 1991 میں دائر کیس کی برقراری سے متعلق تھی، جبکہ باقی 2 درخواستیں اے ایس آئی کے سروے آرڈر کے خلاف دائر کی گئی تھیں۔ ہائی کورٹ نے اے ایس آئی سروے کیس میں مسلم فریق کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ ہندوستانی پارلیمان سے اراکین کی معطلی کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا اور اپوزیشن کے مزید 49 اراکین کو معطل کر دیا گیا. اس اقدام کو ہندوستانی پارلیمانی تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی بتایا جا رہا ہے. دہلی سے میڈیا رپورٹوں کے مطابق پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے دوران اپوزیشن اراکین کے ہنگامے اور احتجاج کی وجہ سے 19 دسمبر کو ایوان زیری لوک سبھا سے مزید 49 اراکین کو معطل کر دیا گیا. اس طرح یہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے. 49 اراکین کو ملا کر معطل کیے گئے اراکین پارلیمان کی کل تعداد 141 ہو گئی ہے. پاکستان کی نگراں حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات نے تاکید کیا کہ قانونی دستاویزات کے بغیر غیر ملکی اور خاص طور سے افغان پناہ گزین پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں رکھتے. پاکستان کے نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ اس وقت افغانستان کے تقریباً ایسے 20,000 شہری پاکستان میں رہائش پذیر ہیں جو گزشتہ 2 عشروں کے دوران افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں اور یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. شام کے صدر بشار اسد نے فلسطینی قوم اور فلسطینی تنازعات کے گروپوں کی جرات مندانہ مزاحمت کی تعریف کی ہے. صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی عوام اور مزاحمتی تنظیموں کی جرات مندانہ اور شجاعانہ مزاحمت کو سراہتے ہوئے شام کے صدر نے تاکید کی کہ مزاحمت کی قیمت سازش کی قیمت سے کم ہے. تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی تمام تر حمایت کے باوجود مزاحمت اس کی ناک رگڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مزاحمت کاروں نے صہیونی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر کے صہیونیوں کے خرافات اور پروپیگنڈوں کو توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹریٹ پر تنقید کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار یورپ اور امریکہ ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے ہے قیامت, قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اب تک ہم آپ کی خدمت میں 9 پروگرام پیش کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ آپ 10واں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اب تک کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. آج ہم کچھ پچھلے اسباق پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں تاکہ فارسی جملے بنانے میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے. سامعین, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مونث نہیں ہے, لہذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی. مذکر اور مونث دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیے آمد, رضیے آمد,
رضیہ آئی. اور اسی طرح
علی آمد, علی آمد,
علی آیا.
احمد رفت, احمد رفت,
احمد گیا.
ناصره رفت, ناصره رفت,
ناصرہ گئی. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مونث کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے. ایک بار اور ایک مثال سنیے.
محمد خوابید. محمد خوابید.
محمد سو گیا.
نسیمه خوابید. نسیمه خوابید.
نسیمہ سو گئی. سامعین, آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ, ناصرہ اور نسیمہ, ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیہ کہا گیا, ناصرہ کو ناصرہ کہا گیا اور نسیمہ کو نسیمہ. ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے, اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے. اور اب مذکر یا مونث. جی ہاں, مذکر اور مونث مجازی, جیسے میز, قلم, دن, رات وغیرہ, ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی, جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مونث ہے یا مذکر. مثلاً آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے. یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے. اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی, یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم, یہ قلم بہت اچھا ہے, تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے, لہٰذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی. فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے کس طرح سے کہا جائے گا راہلہ اسے.
این میز خیلی خوب است. این میز خیلی خوب است.
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے, فارسی کا لفظ ہے یہ, اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں. یہاں میز کو آپ نے مونث سے مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مونث ہے, یعنی اردو میں اچھی. اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں, اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے, تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی, یعنی اچھا ہے, یہ صوفہ بہت اچھا ہے. فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
یہ صوفہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے,
خوب است.
خوب است. مذکر اور مونث حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیے.
رضیه رفت. رضیه رفت.
رضیہ گئی.
رضیه خوب است. رضیه خوب است.
رضیہ اچھی ہے.
احمد رفت. احمد رفت.
احمد گیا.
احمد خوب است. احمد خوب است.
احمد اچھا ہے. عزیز سامعین, اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مخاره ای.
با در تو هست مهر و با در تو نیست، دفع بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
گیتی به پاست نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست، قهر بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست،
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے، تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا، آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی، اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علمداروں کی میراث بن گیا ہے۔ فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں، اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا، روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے، بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں۔ واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے! افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی یلغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار، اتحاد و اتفاق کا تحفظ، اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں، جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مذموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآنی آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، محترم احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعے معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدیں اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا، اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے، اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کریں گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ سامعین، اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے. اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔
Thank you.